بها. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى محمد. خداوند عالم نے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے سب مخلوقات یکساں نہیں ہیں. بعض کی فضیلت کم ہے، بعض کی فضیلت زیادہ ہے. انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے سب سے افضل بنایا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے. وحملناہم فی البر والبحر، ہم نے انہیں خشکی اور تری کی سیر کرائی. ورزقناہم من الطیبات، یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ ہم نے اسے پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے. وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب پر انسان کو فضیلت عطا کی ہے. عزیزو، فضیلتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک فضیلت وہ ہے جو اللہ نے عطا کر دی، اور کچھ فضیلتیں وہ ہیں جو صرف صلاحیتوں کی شکل میں ہیں. یعنی اللہ نے ہمیں صلاحیت دے دی ہے کہ ہم چاہیں تو ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کے وہ فضیلت حاصل کر لیں. مثال کے طور پر ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم عالم بن سکتے ہیں. ہر عالم، ہر انسان پیدائشی عالم نہیں ہے. ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم طاقتور بن سکتے ہیں. ہر انسان پیدائشی طور سے طاقتور نہیں ہے. صلاحیت ہے، اب ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانا یہ ہمارا کام ہے. لہذا بہت سارے لوگ صلاحیت حصول علم ہونے کے باوجود علم نہیں حاصل کر پاتے. طاقتور بننے کی صلاحیت کے باوجود کمزور رہ جاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بہت ساری بلکہ تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے. یہ فضیلت اجباری نہیں ہے، یہ فضیلت اختیاری فضیلت ہے، یعنی ہمارے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ہم چاہیں تو اس تمام مخلوقات سے افضل بن سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پہنچ کر کے سید الملائکہ جبرائیل یہ کہتا نظر آتا ہے کہ لو دنو تو انمولا تن لہ ترق، تو اگر بقدر انگشت اب میں آگے بڑھا تو جل کر کے خاکستر ہو جاؤں گا. جہاں فرشتے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے انسان کا سفر شروع ہوتا ہے. لیکن یہی انسان اگر صلاحیتوں کو پروان نہ چڑھائے تو اس میں یہی امکان پایا جاتا ہے کہ وہ کائنات کی بدترین مخلوق بن جائے. اشرف المخلوقات سب نہیں ہیں، افضل کائنات سب نہیں ہیں، صلاحیت سب میں ہے. اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت اللہ نے ہر انسان کو دی ہے، لیکن بنے گا وہی جو اپنے کو بنانا چاہے، اجباری نہیں ہے. جب انسان گرنے پہ آتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے کہ وہی قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اول، وہ تو جانور جیسے ہیں بلکہ جانور سے بھی پستر اور کمتر ہیں. تو پتہ چلا کہ اشرف المخلوقات ہونا کوئی اجباری نہیں. ہر کوئی سوچے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم فرشتوں سے بہتر ہیں، نہیں. ہمارے اندر دونوں صلاحیتیں بلکہ تین صلاحیتیں ہیں، فرشتے سے افضل بن سکتے ہیں، جانور جیسے بن سکتے ہیں، جانور سے بدتر بن سکتے ہیں. شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، بدترین مخلوق اللہ کی نگاہوں میں وہ انسان ہے جو اپنی عقل کو کام میں نہیں لاتے ہیں. تو بدترین مخلوق بھی کون؟ انسان. بہترین مخلوق کون؟ انسان. تو بدترین مخلوق یا بہترین مخلوق بننے کی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے. البتہ اللہ کا جو ہے منشا یہی ہے کہ ہم بہترین بنیں، منشا اس کی یہی ہے. کب بہتر بنیں گے؟ صلاحیتوں کو پروان چڑھا. اب ظاہر سی بات ہے یہ سفر بڑا مشکل سفر ہے نا. اللہ نے دنیا میں ہمیں اسی لیے بھیجا ہے، ہم یہاں بننے کے لیے آئے ہیں. بنا کر کے جو بھیجا ہو تو ظاہری شکل ہے، یہ ظاہری شکل، جو ظاہری شکل کوئی برتری کا سبب نہیں ہے. چونکہ جسمانی اعتبار سے دیکھیں گے تو بہت سارے جانور ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم ہاتھی سے زیادہ تھوڑی طاقتور ہیں. تو برتری انسان کی جسمانی صلاحیتوں کے بنا پہ نہیں ہے. جن صلاحیتوں کے بنا پر انہیں پروان چڑھانا راستہ کٹھن ہے، مشکل راستہ ہے، انسان اس راستے کو تنہا طے نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی پروان چڑھانے والا نہ آئے جو ہماری مدد کرے اس راہ میں. دو مددگار اللہ نے دیے ہیں، ایک باطنی مددگار، ایک ظاہری مددگار. للہ علی الناس حجتین، دو حجتیں اللہ نے دی ہیں، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ. ایک باطنی حجت ہے، ایک ظاہری حجت ہے. اما الباطنہ تو فالعقول و اما الظاہرہ تو فالانبیاء و الرسل. جو باطنی معاون ہے ہمارا وہ عقل ہے، عقل مددگار ہے، عقل معاون ہے، مگر عقل کافی نہیں ہے. اور جو ظاہری مددگار ہیں وہ انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں، ائمہ ہیں، جنہیں اللہ نے ہماری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں سہارا بنایا ہے، مددگار بنایا ہے، انہیں بھیجا اسی لیے ہے. ان کی فضیلت یہی ہے، ان کا مقام یہی ہے، ان کی حیثیت یہی ہے کہ وہ ہمارے مددگار ہیں، وہ ہمارے معاون ہیں، ہمیں انسان بنانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں افضل مخلوقات، اشرف مخلوقات بنانے کے لیے آئے ہیں. کب بنیں گے؟ جب ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، جب ان کے کہے پہ چلیں گے. بھئی ایک کوچ جب تربیت کرتا ہے کسی کی تو کوچ سے انسان کا فائدہ اٹھاتا ہے، بڑا اچھا کوچ ہے، بہت اچھا ہے، بہت قابل ہے، لیکن اگر ہم اس کوچ کی باتوں کو نہ مانیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ ملے گا؟ کتنے اچھا کوچ ہو،
اب بہترین کوچ لائے، بہترین استاد آ گیا، بہترین معلم ہے، بہترین ٹیچر ہے، بہترین مربی ہے، لیکن مربی کی تربیت سے فائدہ انہی کو ہو سکتا ہے جو مربی کی دی ہوئی تربیت پر اور یہ جو مربی کی تعلیمات پر عمل کریں. اگر صرف مربی کا قصیدہ پڑھتے رہ جائے تو کبھی بھی اس کی تربیت کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. جن مربیوں کو اللہ نے بھیجا انہی میں دو مربیوں کی جو ہے شہادت کا دن، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام. کل حضرت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، اب وعدہ کیا تھا کہ آج امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کچھ عرض کروں گا. تو ان کی حیثیت کیا ہے، کس لیے آئے ہیں دنیا میں؟ ہمیں سہارا دینے کے لیے، تاکہ ہم اس مقام تک پہنچ سکے جہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. فرض بات ہے کہ انسان بات اسی کی مانتا ہے، دل اسی کے آگے جھکتا ہے، تسلیم اسی کی باتوں کو کرتا ہے جو صاحبان کمال ہوں. آپ اگر اپنے بچے کے لیے کوئی ایسا ٹیچر لا کر کے رکھ دیں جس میں کوئی خوبی ہی نہ ہو، آپ زبردستی بچے کو بٹھال دیں، جب تک آپ آنکھیں دکھاتے رہیں گے بیٹھا رہے گا، لیکن جہاں آنکھ بچی اٹھ کے بھاگ جائے گا. تو اللہ نے مربی جو ہمیں دیے ہیں ایسے باکمال مربی دیے ہیں کہ دل خود بخود جھک جاتا ہے ان کے در پہ، دل خود بخود مائل ہوتا ہے، دل خود بخود ان کی طرف راغب ہوتا ہے. امام حسن مجتبی وہ سارے کمال جو انسان کی نگاہ میں کمال ہوتے ہیں، تمام کمالات کی معراج پر ہیں. انسان کی نگاہوں میں جو چیزیں کمال ہیں ان میں سے ایک علم ہوتا ہے. انسان جاہل کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، جاہل کی تاسی نہیں کرتا ہے. آپ کسی سے ایڈریس پوچھ رہے ہیں کہ جی مجھے پتا تو نہیں ہے مگر آپ یہاں سے لے جائیے، ہم کبھی نہیں جائیں گے. بات اسی کی مانتے ہیں نا، ڈاکٹر اسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں جس کے بارے میں معلوم ہو کہ ہاں یہ تجربہ کار پڑھے لکھے ہیں. اسی انجینئر سے آپ اپنے گھر کا یہ جو ہے نقشہ بنواتے ہیں جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ انجینئر جو ہے اپنے فن کا ماہر ہے. انسان کی یہ جو ہے فطرت معمولی معمولی چیزوں میں، پھر اتنا بڑا کام انسان کو انسان بنانے کا کام ہر ایک کی تاثیر تو نہیں کرے گا. اللہ نے وہ علم انہیں دے کر کے بھیجا جو دنیا میں حاصل کرنے کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ جو دنیا میں آ کر کے علم حاصل کرتے ہیں ان کا علم آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا ہے. آج کچھ جانتے ہیں، کل دو لفظ اور سیکھ لیا، پرسوں دو لفظ اور سیکھ لیا، لیکن جو خدا کے سکھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے یہاں بچپن میں، جوانی میں اور بڑھاپے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں میرا یہ لال حسن لوح محفوظ کا مطالعہ گہوارے میں کرتا ہے، گہوارے میں لوح محفوظ کو دیکھتا ہے، اور عملی طور سے بھی پیغمبر نے ثابت کر کے دکھایا. امام حسن کا بچپنا ہے ابھی، اللہ سے وعدہ پیغمبر کی زندگی میں، امام حسن کی ولادت کو اگر 3 ہجری میں مان لیتے ہیں تو پیغمبر کی یہ جو ہے وفات تک، رحلت تک، امام حسن کی کل عمر کتنی ہے؟ 7 برس کی ہے. تو جتنے واقعات بھی امام حسن کے، پیغمبر اسلام کی زندگی کے ہیں، وہ سارے واقعات اسی 7 برس کے اندر ہی کے ہیں. 6 برس کی عمر کے ہیں، 5 برس کی عمر کے ہیں، 4 برس کے، 7 برس سے زیادہ کی عمر نہیں ہے. یہ 7واں برس تھا کہ پیغمبر کا انتقال ہو گیا. پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے دور سے دیکھا کہ ایک شخص چلا رہا ہے، کمبل اوڑھے ہوئے ایک شخص چلا رہا ہے. پیغمبر نے کہا بڑا شقی شخص آ رہا ہے، بڑا بددہن اور بڑا بدتمیز ہے، یہ بھی آ کر کے ہم سے یہ جو ہے گستاخی کرے گا، مگر تم لوگ اعتراض مت کرنا. وہ شخص آیا اور آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ الاعوذ باللہ تمہارے درمیان یہ جو ہے محمد کون ہے؟ جب تعارف ہو گیا گستاخی کرنے لگا، جسارت کرنے لگا. اصحاب थोड़ा गुस्सा आया, पैगंबर ने रोक दिया, कहा तुम लोग ना बोलो, पहले भी रोक चुके थे, तुम लोग ना बोलो। कह दो जो कुछ कहता है। यह सुनकर के उसका गुस्सा और बढ़ गया, गुस्सा और भड़क गया। पैगंबर ने हंस के कहा, थके मांदे आ रहे हो, बैठो जरा बात ही करते हैं, बैठो बातचीत करते हैं। मुझसे बात करोगे या मेरे किसी हिस्से से बात करोगे? आपके हिस्से से बात करेंगे, जादू करना चाहते हैं? पैगंबर ने कहा, हिस्से से मुराद मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है, हिस्से से मुराद मेरी मेरे ये जो है मनसब का हिस्सा है, ये मेरा बेटा हसन। कहते बच्चों से मैं क्या बात करूंगा? जब जनाबे जो है मरियम ने इशारा किया था ईसा की तरफ, तो क्या कहा था उन्होंने, कैसे नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, झूले में पलने वाले बच्चे से हम क्या बात करेंगे? जाहिर से बातें करी दुनियावी बच्चा होता तो यकीनन बच्चे से कोई क्या बात करेगा। जब उसने कहा बच्चे से क्या बात करेंगे, इमाम हसन ने एक दफा कहा, तू किससे खिताब कर रहा है? तेरे मुकाबले में देखने में बच्चा है, तू मरकजे इल्म से मुखातब है, पूछ क्या पूछना चाहता है, सवाल कर क्या सवाल करना चाहता है, तेरे बारे में तू बताएगा या मैं बताऊं कि तू कौन है और कहां से आ रहा है? मैं बताऊं या तू बताएगा? इमाम फरमाते हैं कि तू फला शहर का रहने वाला है, जहां के लोग पैगंबर के दुश्मन हैं, मुखालिफ हैं, वहां पर साजिश तय की गई है पैगंबर को कत्ल करने की, और कातिल के लिए बड़ा इनाम मुअय्यन किया गया, तेरे दिल में लालच पैदा हुआ कि उस इनाम को तू हासिल कर ले, तू घर से चला पैगंबर को कत्ल करने के इरादे में, इरादे से। रास्ते में तूफान आया, बारिश हुई, बिजली चमकी, जंगलों से होता हुआ तू चला आ रहा था, जगह जगह तेरा कपड़ा कांटों में फंस रहा था, तुझे डर भी लग रहा था, तुझे खौफ भी हो रहा था, लेकिन इनाम का लालच तुझे आगे बढ़ने पर मजबूर करता रहा, यहां तक कि तू पैगंबर के करीब आ गया, तेरा इरादा यह था कि आते ही पैगंबर पर हमला कर देगा, लेकिन ये तो करीब आया तो तूने महसूस किया पैगंबर एक हिसार में बैठे हुए हैं, जब तू हमला करने का इरादा कर रहा था उस हिसार को देख करके तुझे खौफ तारी हो गया और अपने इरादे से बाज आ गया। ये सुनना था कि सुन करके बाप के कदमों पर गिर पड़ा। जब बच्चा इतना बड़ा आलिम है, नवासे का ये आलम है, तो नाना का क्या दर्जा होगा? फौरन कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह ने यह शख्सियत देकर के भेजी थी कि दिल खुद ब खुद झुक जाए, दिल खुद बखुद झुक जाए। अलबत्ता जिनका दिल झुकना था उनका झुक जाता था। सारे के सारे मुखालिफ इसलिए नहीं होते कि वो जाहिल होते हैं, कुछ तो मुखालिफ इसलिए होते हैं कि वो जाहिल है, उनको पता नहीं है, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद उन लोगों की होती है जो सब कुछ जान करके अनजान बन जाते हैं। कभी खौफ कभी लालच, खौफ और लालच ये दोनों बहुत बुरी बला है। इंसान हक को समझते हुए भी नहीं समझता, क्या यहूदी पैगंबर को पहचानते नहीं? तो कुरान कहता है, यारेफून हो कमा यारेफून अबना हम, जैसे ही अपने बच्चों को पहचानते थे उस तरह ये पैगंबर को पहचानते थे कि सच्चा पैगंबर है। मुजजे मांगते थे पैगंबर, ये जो है मुजजे दिखाते थे, मगर मुजजे देखने के बाद इंजरो आयतन यो रजू, जब भी कोई अल्लाह की जो निशानी देखते थे, देखने के बाद मुंह मोड़ लेते थे और कह देते तो जादू है, यकूलू सहरन मुस्तमर, हत्ता चांद के जो टुकड़े कर दिए उसको भी क्या, ये तो सब जो है जादू है। कुरान कहता कज़्ज़बू फ़त्तबअऊ अहवाअहुम, इन्होंने झुटलाया कि झुटलाने की वजह ये थी कि अपने ख्वाहिश नफ्स का इत्तबा करते थे, अपने ख्वाहिश नफ्स का इत्तबा करते थे। बहुत सारे लोग कहते जी हमें कयामत नहीं समझ में आती, हमें तौहीद, कुरान कहता है सब समझ में नहीं आता है। ये इसलिए नहीं मानते हैं कि अगर अलिफ कहा तो बे कहना पड़ेगा। और किस्सा है ना कि एक ये जो है टीचर को लाया गया, मुअल्लिम को लाया गया बच्चे को पढ़ाने के लिए, मुअल्लिम पढ़ाने बैठ गया, बेटा पढ़ो अलिफ, बच्चा पढ़ के नहीं देता अलिफ, اب سمجھا کر کے بدھا کر کے بہلا کر کے ڈرا کے دھمکا کے سارا آزما لیا, وہ الف سے بے کہنے کو تیار نہیں ہے, آگے نہیں بڑھا, الف کہتا ہی نہیں. آخر میں غصے میں معلم نے کہا کمبخت ایک الف کہنے میں کیا جاتا ہے, کہتا اگر الف سے معاملہ تمام ہو جاتا تو میں کہہ دیتا, میں الف کہوں گا تو آپ کہیں گے کہو بے, الف کے بعد بے کہنا ہے نا, میں الف کہوں گا ہی نہیں تاکہ بے کی باری آئے. ایسے ہی توحید کو مان لینے سے اگر کام چل جاتا, نبوت کو مان لینے سے اگر کام چل جاتا, قیامت کو مان لینے سے اگر کام چل جاتا تو مان لیتے, لیکن مشکل یہ ہے کہ جہاں توحید کو مانا, نبوت کو مانا, قیامت کو مانا, اس کے بعد فرائض کا سلسلہ چلاتا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, اس سے بچو, وہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ, اس ساری مشکلات میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ ہی کو نہ مانو. قرآن کہتا بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان چاہتا ہے کہ اس کا راستہ کھلا رہے, اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو, اسے روک ٹوک پسند نہیں ہے, اس لیے ہر چیز کا انکار انجان بن جاتا ہے, سنی انسنی کر دیتا ہے. کربلا میں جو لوگ امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے, کچھ تو جاہل تھے, کچھ جاہل تھے جو یہ جو ہے ثواب سمجھ کے آئے تھے, یہ خلیفۃ المسلمین کی مدد کرنا ثواب ہے اور جنت کے لالچ میں آئے تھے, تو حسین کو قتل کرو تاکہ جنت ملے. اور صاحب نے کہا بھی تھا یا خیل اللہ ارکبی و فری بالجنہ, اس سپاہیان خدا سوار ہو جاؤ تمہیں جنت کی بشارت ہو. سید سردار جنت کا یہ جو ہے جنت کے جوانوں کے سردار کا سر قلم کر رہے ہیں, کاہے کے لیے؟ جنت کے لیے. جہالت ہے, لیکن کچھ وہ تھے جو لالچ میں آئے تھے, کچھ وہ تھے جو خوف سے آئے تھے. عمر سعد کی فوج میں ہے, دعا کر رہا ہے, رو رہا ہے, عمر سعد کی فوج میں عاشور کے دن اب دعا کرتا اللہم انصر حسینہ, بارے اللہ حسین کو کامیاب کر دے. ارے عمر سعد کی فوج میں دعا حسین کے لیے کر رہا ہے کیوں؟ اگر حسین کو حق جانتے ہو تو حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ عمر سعد کے لشکر میں کیوں خوف ہے جو انہیں مجبور کیے ہوا ہے عمر سعد کے ساتھ رہنے کے لیے؟ عصر عاشور جب خیمے میں آگ لگی ہے, سیدانیوں کے سر سے چادریں چھینی جا رہی تھی, گہوارے یہ جو ہے گوشوارے چھینے جا رہے تھے, جناب فاطمہ کبرا کہتے ہیں ایک شخص آیا جو میرے کان سے یہ جو ہے گوشوارے چھین رہا تھا اور رو رہا تھا. میں نے کہا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہ آپ کی مظلومیت دیکھ کر کے. کہا پھر چھین کون رو کیوں رہا ہے؟ کہ یا خود وہ ہے غیر ہی, ہم نہیں چھینیں گے, کوئی اور چھین لے گا, اس سے بہتر ہے کہ ہمارے پاس رہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر حق نہ ماننے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ جانتے نہیں ہیں, نہیں, بہت سارے لوگ ہم سے آپ سے بہتر جانتے ہیں. کل بھی یہی عالم تھا, آج بھی یہی ہے, ان سے بہتر کون جانتا ہے حقائق کو؟ ایجنسیاں ان کے پاس ہیں, جاسوسی ادارے ان کے پاس ہیں, جتنی ان کے پاس معلومات ہے ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود ذاتی مقاصد ذاتی مفاد آڑے آ جاتا ہے جو انہیں حق کا اعتراف کرنے نہیں دیتا ہے. امام حسن کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ یہ عمر ہے اور یہ انداز ہے علم کا, یہ جس کو ماننا تھا وہ مان گیا, دشمن تھا سب کچھ تھا, لیکن جب اس کی علم ہو گیا جان گیا تو مان گیا. لیکن بہت سارے لوگ جو مدینے ہی میں رہتے تھے, خود امام حسن کی بیوی, اب اس سے بہتر کون جانتا تھا امام حسن, کون پہچانتا تھا امام حسن کو؟ امام حسن کے علم سے واقف ہے, حلم سے واقف ہے, اخلاق سے واقف ہے, تواضع سے واقف ہے, کرم سے واقف ہے, جود سے واقف ہے, عبادت سے واقف ہے. ایک تاریخ گوشہ اس کو امام حسن کیا نہیں ملا ہے, کہیں نہیں ملتا کہ جودا نے کوئی شکایت کی ہو کہ چونکہ حسن ایسے تھے اس لیے میں نے ان کو زہر دے دیا, کہ کہیں نہیں ملتا. امام حسن کا علم, ایک شخص آتا ہے امام سے سوال کرتا ہے مولا یہ بتائیے ایو شیء اشد من خلق اللہ, اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ سخت کون چیز ہے, سب سے زیادہ مضبوط اور سخت کون چیز ہے؟ پہلے امام جب جواب دیتے تھے تو سائل کے ذہن کو دیکھ کر کے اسی کے یہ لیول کا جواب دیتے تھے, ایسی بات نہیں کہتے تھے جو اس کے ذہن سے اوپر چلی جائے. امام نے کہا اشد شیء من خلق اللہ الحجر، سب سے زیادہ مضبوط چیز اللہ کی مخلوقات میں کیا ہے؟ پتھر ہے. پتھر یہ جو ہے سمبل ہوتا ہے نا، یہ جو ہے سختی کا، کسی چیز کو فلاں چیز تو پتھر ہو گئی ہے. اور قرآن نے بھی کہا ہے ثم قصد قلوبکم بعد ذلک فہیا کالحجارت او اشد قسوتا، تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر کی طرح تمہارا دل سخت ہو گیا ہے. تو قرآن کہتا ہے نہیں، تمہارا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. فَإِنَّا مِنْهَا يَتَفَجَّرُ مِنْهَا الْأَنْهَارُ، کیونکہ بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں اس میں سے یہ جو ہے نہریں پھوٹ جاتی ہیں. فَإِنَّا مِنْهَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کا سینہ چاک ہو جاتا ہے، اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. مگر تمہارے دل تو اتنے زیادہ سخت ہیں، اتنے زیادہ سخت ہیں کہ پیغمبر کی حدیث، علی کے جملے، امام حسن کے ارشادات بھی تمہارے دل پر اثر نہیں کر پاتے ہیں. تو عام طور سے پتھر کو ہم سختی کا یہ جو ہے سمبل سمجھتے ہیں. امام حسن نے کہا، اس نے کہا ہاں جواب تو آپ نے صحیح دیا. تو اس نے کہا جواب صحیح دیا، امام نے کہا والحدید اشد من الحجر، سب سے زیادہ سخت پتھر ہے، لیکن پتھر سے بھی زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے. اس نے کہا ہاں لوہا سب سے زیادہ سخت ہے. پھر امام نے کہا وہ اشد من الحدید النار التي تذيب الحديد، کہا نہیں لوہے سے بھی زیادہ شدید طاقتور وہ آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. سوال اللہ کیا کہنا، واقعی آگ سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ پاورفل آگ ہے. امام نے کہا وہ اشد من النار الماء، کہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا وہ اشد من الماء الصحاب، اور پانی سے بھی زیادہ طاقتور وہ بادل ہے جو اپنے اندر جو ہے سموئے رہتا ہے پانی کو، پانی کو حمل کرتا ہے. پھر فرمایا وہ اشد من الصحاب الہوا الذی یسیر الصحاب، اور بادل سے بھی زیادہ طاقتور وہ ہوا ہے جو بادل کو اڑائے لیے پھرتی ہے. وہ اشد من الہوا الملک الذی یسیر ذلک الصحاب، اور بادل سے بھی زیادہ اور ہوا سے بھی زیادہ طاقتور وہ فرشتہ ہے جو ہوا کو کنٹرول کرتا ہے. وہ اشد من الملک ملک الموت الذی یمیت ذلک الملک، اور فرشتے سے بھی زیادہ طاقتور جو ہے ملک الموت ہے جو اس فرشتے کو مارتا ہے. وہ اشد من الملک الموت الموت الذی یمیت الملک الموت، اور ملک الموت سے بھی زیادہ طاقتور پاورفل وہ موت ہے جو ملک الموت کو بھی مار دے گی. وہ اشد من الموت، اور موت سے بھی زیادہ پاورفل کیا ہے؟ وہ اشد من الموت امر اللہ الذی یمیت الموت، اور موت سے بھی زیادہ پاورفل اللہ کا وہ امر ہے، وہ حکم ہے جو موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا. کیونکہ موت کا بھی تو خاتمہ ہو جائے گا نا، اب جنت میں جہنم میں پھر موت نہیں ہے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، جنت میں جو پہنچ گئے اب ان کے لیے موت نہیں ہے، وہی پہلی موت کافی ہے. تو سب سے زیادہ طاقتور پتھر، پتھر سے طاقتور جو ہے لوہا، لوہے سے طاقتور آگ، آگ سے طاقتور پانی، پانی سے طاقتور بادل، بادل سے طاقتور ہوا، ہوا سے طاقتور وہ فرشتہ، اس فرشتے سے طاقتور ملک الموت، ملک الموت سے بھی طاقتور موت، موت سے طاقتور امر خدا ہے. اب جو صاحبان امر ہوں گے وہ کتنے طاقتور ہوں گے؟ اب ان الامر وہی تو ہوگا جس کے اختیار میں موت بھی ہے، زندگی بھی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم اولی الامر الذین فرض اللہ طاعتہم علینا، اے اللہ کے رسول بتائیے وہ ولی امر ہیں کون جن کی اطاعت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے. تو پیغمبر نے ایک دفعہ گنانا شروع کیا، اولی الامر کو جاننا چاہتے ہو، ہم علی والحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسی ابن جعفر وعلی ابن موسی ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجت القائم المهدی. پورا سلسلہ اولو الامر پیغمبر نے بیان کر دیا، پہلے ان کے علی ہیں اور آخری ان کے حجت ابن الحسن ہیں. تو یہ امام کا علم، یہ امام کی فضیلت، ان کے یہ جو ہے ولی امر ہونے کا تذکرہ پیغمبر کر کے گئے. انہیں بہر عرض کیا جنہیں نہیں ماننا تھا نہیں مانا، مفاد آڑے آیا. البتہ یہ نہیں ہے کہ عظمت کے قائل نہیں تھے، عظمت کا قائل تو وہ مروان بھی تھا، وہی مروان جس نے امام حسن کے جنازے کو پیغمبر کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا اور تیر بارانی کا حکم دیا. جب امام حسن کے انتقال کی خبر ملی ہے تو رونے لگا. کسی نے پوچھا رو کیوں رہا ہے؟ کہ عظمت حسن ہمیں رونے پر مجبور کر رہی ہے. عظمت تھی، کیا طاقت تھی، کیا عزم ہے، کیا ولولہ ہے، کیا قوت برداشت تھی حسن میں. میں منبر پہ بیٹھ کر کے ان کے ابو جد کو گالیاں دیتا تھا، مجھے حسرت رہ گئی کبھی امام پلٹ کر کے جواب دے دیتے. مگر صبر کا کوہ گراں حسن، صبر کا کوہ گراں حسن. سب کچھ سن رہے ہیں مگر مصلحت اسلام کے خاطر خاموش ہیں، چپ ہیں. مجھے حسرت رہ گئی کہ پلٹ کر کے امام حسن کہہ دیتے کہ تیرا باپ ایسا. اب کس کے بارے میں؟ علی جیسی شخصیت کے بارے میں. تو اللہ نے انہیں یہ جو ہے مربی بنا کر کے بھیجا ہے، ہماری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے، ہمیں اس مقام تک لے جانے کے لیے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی ہمیں تمام مخلوقات سے افضل بنانے کی جو صلاحیت ہمارے اندر ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ تعلیم کا دو ذریعہ ہے، ایک قول ایک فعل. کچھ باتیں یہ جو ہے زبان سے، کچھ باتیں امام نے ہماری تربیت کے لیے یہ جو ہے زبان سے کہیں، کچھ کو کر کے دکھایا عمل. کیونکہ جب عمل ہو جاتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے انجام دینا. جب یہ جو ہے ماڈل سامنے آ جاتا ہے تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہاں قول کی منزل آئی، امام انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، بیدار کرتے، ہوشیار کرتے. انسان تو اپنی حیثیت کو پہچان، اپنی شخصیت کو پہچان، تو کون ہے، کیا کرنے آیا ہے، کن مراحل سے گزر رہا ہے. یہ زندگی ہمارے پاس سرمایہ ہے. دنیا کی حیثیت ایک بازار کی ہے، ہماری حیثیت ایک تاجر کی ہے. کیپیٹل اس تجارت کے لیے کیا ہے؟ ہماری زندگی ہے. کیپیٹل زندگی ہے. ہر تجارت سے واپسی ہوتی ہے، دنیا سے ہم بھی واپس ہوں گے. واپسی کا نام موت ہے. بہت تفصیلی گفتگو ہے، میں اشارہ کر دیا ہم نے. دنیا کی حیثیت بازار کی، ہماری حیثیت کیا ہے؟ تاجر کی، بیپاری، بزنس مین. کیپیٹل کیا ہے؟ ڈالر پاؤنڈ نہیں ہے. کیپیٹل یہ زندگی ہے ہماری. اور ہر بزنس سے واپسی ہوتی ہے، یہ ہماری واپسی ہوگی. واپسی کا نام ہے موت. موت ختم ہو جانا نہیں ہے، فنا ہو جانا نہیں، مٹ جانا نہیں. موت واپسی ہے. جیسے بازار سے واپس گھر آتے ہیں نا، اصل مقصد بازار ہے یا گھر ہے؟ اصل مقصد تو گھر ہوتا ہے نا، گھر کے لیے بازار گئے ہیں. کوئی بازار کا ہو کر کے نہیں رہ جاتا ہے. امام یہ احساس دلاتے ہیں کہ کیپیٹل تمہارا ہے، یہ کیپیٹل دن بدن صرف ہو رہا ہے. کیپیٹل جب انسان انویسٹ کرتا ہے، اگر انویسٹ کے بدلے میں کچھ ملا تب تو کامیابی ہے، اور اگر انویسٹ کیا اور سرمایہ چلا گیا تو گھاٹا ہو. تو ہم بھی اپنی زندگی کو انویسٹ کر رہے ہیں ہر لمحہ. ابھی آپ ابھی بیٹھے ہوئے، آپ بھی انویسٹ کر رہے ہیں، ہم بھی انویسٹ کر رہے ہیں، ہر ثانیہ ہر سیکنڈ. اور جتنا وقت ہمارا یہ جو ہے گزرتا جاتا ہے، اتنا ہی ہمارا سرمایہ گھٹتا جاتا ہے. اللہ نے اگر ہمیں 70 سال کا سرمایہ دے کر کے بھیجا تھا، 55 سال نکل گئے. اگر باقی بچے تو 15، معلوم نہیں کہ اگلے لمحے ختم. کوئی پتا نہیں، یہ بھی ایک مشکل ہے. بعض دفعہ پتا رہتا ہے کیپیٹل کتنا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، 10 لاکھ ڈالر ہمارے پاس ہے، 9 لاکھ ڈالر تک تو آنکھ بند کر کے خرچ کریں گے. جب 1 لاکھ رہ جائے گا تو چوکنا ہو جائیں گے، سنبھل جائیں گے، اب پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں گے. لیکن جہاں پتا ہی نہیں کہ ہے کتنا, ہو سکتا وہ ڈالر جو آخری ڈالر وہ ہمارے پاس ہے وہی آخری ڈالر ہو. ایسے میں تو انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے. امام فرماتے ہیں یا ابن آدم, تربیت کر رہے ہماری, بتا رہے, ہوشیار کر رہے, یا ابن آدم انکا لم تزل فی حضن عمرک منذ فقدت من بطن امک. اے بنی آدم, اے فرزند آدم, جس دن سے تو ماں کے پیٹ سے تم نے زمین میں قدم رکھا ہے تیرا سرمایہ گھٹ رہا ہے, اسی دن سے میٹر چالو ہو گیا ہے, تمہارا کیپیٹل گھٹنے لگا ہے. عجیب ہے, کیپیٹل گھٹنے کے اوپر خوشی منانے چاہیے یا غم؟ برتھ ڈے پر خوشی منائے کہ غم منائے؟ جس کا کیپیٹل گھٹ گیا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے پاس $1,000,000 تھے, $1,000,000 کی جگہ کے اوپر 9,00,000 رہ گئے, یہ افسوس کا مقام ہے یا خوشی کا؟ دونوں کا, افسوس کا مقام بھی ہے, خوشی کا مقام بھی ہے, مگر لوگ الگ الگ ہیں. افسوس ان کے لیے جنہوں نے, جن کا کیپیٹل گھاٹا بدلے میں کچھ نہ ملا, خوشی ان کے لیے انویسٹ کیا تو فائدہ لے کر کے اٹھے, لاکھ لگایا تھا تو 10,00,000 مل گئے, ان کے یہاں خوشی لیکن لاکھ لگایا بدلے میں کچھ نہ ملا, انہیں غم منانا چاہیے. اب جب برتھ ڈے آئے تو حساب کریں, 10 سال کے ہو گئے, 12 سال کے ہو گئے, 20 سال کے ہو گئے, 30 سال کے ہو گئے, 50 سال کے ہو گئے, 50ویں سالگرہ مناتے وقت سوچے 50 سال کھو کر کے پایا کیا ہے. اگر کچھ مل گیا ہے, اگر پا گئے ہیں, فائدہ ہوا ہے اگر ہمیں, تو خوشی منائیں ورنہ غم منائیں. ایسے آدمی کو جو ہے سالگرہ کے موقع پر جس نے سرمایہ گھٹا اگر ہے اس کا تو بدلے میں کچھ اسے ملا ہے, ڈالر گھٹ گیا لیکن بدلے میں عمارت مل گئی, سونا مل گیا, چاندی مل گئی, اس سے زیادہ مل گیا, تو وہاں پر جو ہے مبارکباد, لیکن ڈالر بھی گیا اور بدلے میں کچھ نہ ملا, یہ تو تعزیت کا مقام ہے نا. تو جس کی بھی سالگرہ میں جائے پہلے دیکھ لیں کہ ہوا کیا ہے وہاں پر, سالگرہ منانے والا بھی, ماں باپ بھی سوچے یہ صاحب کیا کرنا ہے, میں غم منانا ہے یا خوشی, حساب کر لیں اپنا. یا ابن آدم انک لم تزل فی حضن عمرک منذ فقدت من بطن امک. اے فرزند آدم, جس دن سے تو نے زمین پہ قدم رکھا ہے تیری عمر کا سرمایہ گھٹ رہا ہے. فتزوت بما فی یدیک لما بین یدیک. تو ہوشیار ہو جا, جو سرمایہ تیرا گھٹ, جو سرمایہ تیرے ہاتھوں میں آج موجود ہے, اس سرمایہ کو اس طرح سے انویسٹ کرو کہ کل تمہارے کام آ سکے. آج تو گزر جائے گی, کل تمہیں جہاں جانا ہے گھر, جب کل واپس جا کے جانا ہے تمہیں, تو خالی ہاتھ نہ جائیں, گھر پہ انتظار ہو رہا ہے نا, وہاں جب پہنچے تو خالی ہاتھ پہنچے. عزیزو, دنیا میں اگر کہیں خالی ہاتھ چلے بھی جائیں تو عزت کے ساتھ, ذلت کے ساتھ, بہرحال کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. اب سفر میں چلے گئے, فرض کی ہندوستان چلے گئے, وہاں پر کچھ لے کے نہیں گئے, خالی ہاتھ چلے گئے, خالی ہاتھ وہاں پہنچ گئے, ٹھیک ہے, ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے, تختی ٹانگ کر کے یا بغیر تختی ٹانگے ہوئے رہن کھا کے کوئی نہ کچھ, کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا. ہاں بس یہ ہے کہ عزت سے نہیں ملے گا, یہ جو ہے ذلت کی زندگی, مگر گزر ہو جائے گی. لیکن وہاں جہاں جا رہے ہیں نا, وہاں بھیک نہیں ملتی, وہاں کوئی دینے والا نہیں ہے, وہاں ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ, وہاں تو وہ جو ہے نگری ہے جہاں بھائی بھائی سے بھاگے گا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے, یہاں جان چھڑکتے رہے ایک دوسرے کے اوپر, وہ کون سروری کو جو چاہے کرتے رہے ہیں, لیکن وہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا, وہاں کوئی کسی کو نہیں, سب کو اپنی اپنی پڑی, حتی ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی. دنیا میں وہ ماں جو اپنا سب کچھ بیٹے پر اور نچھاور کر دیتی ہے, وہ ماں بھی کہ نہیں, یہاں نہیں, وہاں دینے کو کوئی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ فتزوت بما یدیک لما بین یدیک, جو آج تمہارے ہاتھ میں سرمایہ زندگی موجود ہے اس کے ذریعے سے زاد راہ حاصل کرو وہاں جہاں تمہیں جانا ہے. پھر مومن اور کافر کی پہچان بتا دیا امام نے. مومن اور کافر کی پہچان کیا ہے؟ ہم پوچھے کون ہم کہتے ہیں ہم تو مومن. امام حسن جی ہم کو مومن مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ فرماتے فإن المؤمن يتزوج والكافر يتمتع. مومن اور کافر کی پہچان یہ ہے کہ مومن کے ہاتھ میں جو سرمایہ حیات ہے اسے انویسٹ کرتا ہے, برباد نہیں کرتا ہے, ضائع نہیں کرتا ہے. یتزوج, جو سرمایہ موجود ہے اس سے وہ چیزیں حاصل کرتا ہے جو اسے آخرت میں کام دے سکے. اور کافر کی پہچان یہ ہے جو کیپیٹل اس کے ہاتھ میں اللہ نے دے کر کے بھیجا ہے اس کیپیٹل کو لے کر کے وہاں کی فکر کرنے کے بجائے دنیا ہی میں عیاشیوں میں غرق ہو جاتا ہے. اس کی ساری دوڑ دھوپ یہی ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا مل سکے, اچھے سے اچھا گھر مل سکے, اچھی سے اچھی گاڑی مل سکے, بہتر سے بہتر عہدہ منصب یہ سب کچھ مل جائے. خدا کی ہاں کیا ملا اسے اس کی پرواہ نہیں ہے. جو کیپیٹل کے ساتھ کھیلنا ہو گیا نا. ابا 10 لاکھ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے, میراث ملی, ساری میراث ہم نے ایک مہینے میں جو ہے لٹا دی. لیکن مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اپنے کیپیٹل کو برباد نہیں ہونے دیتا. تو یہ مان لیں اپنے قول کے ذریعے سے ہماری تربیت کی, اور صرف قول پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عملی تربیت. اسلامی اقدار میں وہ تعلیمات اور وہ اقدار جو ہمیں اشرف المخلوقات بنا سکتی ہیں ان میں سے ایک تعلیم اسلام کی انفاق, مواسات, ایثار. انفاق, مواسات, ایثار. انفاق سب سے کم درجہ ہے, اس کے بعد ہے یہ جو ہے مواسات, اور آخری درجہ ہے ایثار کا. کیا فرق ہے تینوں میں؟ انفاق کیا ہے؟ قرآن میں ہے کہ لوگ آ کر کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ کیا انفاق کریں. جواب قرآن نے کیا دیا, قل العفو, جو ایکسٹرا آپ کے پاس ہے, اضافہ. 100 ڈالر کمایا, 90 ڈالر خرچ ہے آپ کا, 10 بچ گیا, انفاق کر دیجئے. 1000 ڈالر کمایا, 990 خرچ ہو گیا, 10 بچ گیا, انفاق کر دیجئے. 5 بجا, انفاق کر دیجئے. یہ انفاق ہے, یعنی اپنی ضروریات سے جو بچ جائے. اور مواسات کیا ہے؟ مواسات ہے اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا اور دوسروں کے دکھ میں خود شریک ہو جانا. اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا اور دوسروں کے دکھ میں خود شریک ہو جانا. ہم تو الٹا ہی کرتے ہیں نا. ہم دوسروں کی خوشی میں تو شریک ہونا چاہتے, اس کے دولت میں ہم شریک ہو جائیں, لیکن اس کی جو ہے غربت میں ہم شریک ہونے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اس کا ہاتھ بتا دیں, نہ اسے اپنی دولت میں شریک کرتے ہیں, نہ ہم اس کی غربت میں شریک ہونا چاہتے ہیں. مواسات, اپنی خوشی میں دوسرے کو شریک کرنا اور اس کے غم میں, اس کے دکھ میں خود شریک ہو جانا. انفاق یہ جو بچے وہ دے دو. مواسات یہ ہے جو ہے تمہارے پاس اپنے بھائی کو اس میں شریک کر لو. انفاق یہ ہے کہ 2 روٹی ہمارے پاس ہے, 1 روٹی میں ہمارا پیٹ بھر جائے گا, دوسری روٹی غریب کو دے دو, محتاج کو دے دو, بھوکے کو دے دو. یہ انفاق ہو گیا. اور مواسات یہ ہے کہ 1 ہی روٹی ہے, یا ہم کھائیں یا وہ کھائے, دونوں کا پیٹ نہیں بھرے گا. اگر دونوں کھائیں گے دونوں آدھا آدھا پیٹ. مواسات یہ ہے کہ آدھی روٹی تم کھا لو, آدھی روٹی, نہ تم بھوکھے رہو نہ وہ بھوکھے رہے, آدھا پیٹ تم آدھا پیٹ وہ. یہ ہے مواسات. ایثار کیا ہے؟ 1 روٹی ہے, یا وہ کھا سکتا ہے یا ہم کھا سکتے ہیں, یہ روٹی اسے دے دو, خود بھوکھے رہ جاؤ. اپنی ضرورتوں پر دوسرے کو جو ہے مقدم کرنا ایثار ہے. ہمیں ضرورت ہے, نہ اضافہ ہے نہ ایکسٹرا ہے, نہ آدھا ہم نہ آدھا وہ, نے پورے کا پورا ہم نے اس کے حوالے کر دیا. یہ اثار ہے. وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ کچھ بندوں کی حمد کر رہا ہے, تعریف کر رہا ہے, مدح کر رہا ہے. کچھ ایسے بنتے ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے, حالانکہ انہیں اس کی خود شدید ضرورت ہے. قرآن مجید میں انفاق بھی ہے, یہ جو ہے مواسات بھی ہے, اور اثار بھی ہے. ہم شیعوں سے عام طور سے جو تقاضا کیا گیا ہے وہ ہے مواسات کا. ایثار کو بیان تو کیا گیا ہے لیکن پتا ہے کہ ایثار ہر انسان کے بس میں نہیں ہے. مواسات، انفاق، ایثار اسلامی اقدار میں ہے. تعلیم دینے سے پہلے ائمہ نے خود عمل کیا، انفاق بھی کیا، یہ جو ہے مواسات بھی کیا اور ایثار کا درجہ بھی دکھایا. امام حسن جب تعلیم دینا چاہتے تو عملی طور پر نمونہ پیش کرتے ہیں. مواسات کے بارے میں حدیث ہے کہ من واسا اخن فی اللہ بمال او جاہ او کلمت طیبہ حشرا یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء. جو انسان جو ہے مواسات کرتا ہے مال کے ذریعے سے یا اپنے عہدے اور منصب کے ذریعے سے یا میٹھی بولی کے ذریعے سے. کبھی کبھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس عہدہ بھی نہیں، کچھ نہیں ہمارے پاس، ایک مصیبت زدہ کو دیکھا، ایک پریشان انسان کو دیکھا، میٹھے دو بول اگر اس سے بول لیے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. یہی ہمارے پاس ہے، اسی میں ہم اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شامل کر لیں گے، شریک کر لیں گے تاکہ اس کا حوصلہ بڑھ سکے. جو انسان مواسات کرتا اپنے بھائی سے اپنے مال میں، اپنے عہدے میں یا میٹھی بولی میں، قیامت کے دن جب اللہ اسے محشور کرے گا تو اسے اللہ نبیوں کے ساتھ محشور کرے گا، صدیقین کے ساتھ محشور کرے گا، شہداء کے ہمراہ محشور کرے گا. یہ مواسات کی اہمیت ہے. میں یہ جو ہے مسلسل آپ سے عرض کرتا رہا، اسلام صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، مجلسیں کر لینے کا نام صرف اسلام نہیں ہے، روزہ رکھ لینا اسلام نہیں ہے، حج کر لینا اسلام نہیں ہے. اسلام ایک جامع دین ہے جہاں اللہ کی عبادت کا تصور ہے، وہیں پر بندوں کی خدمت کا بھی تصور ہے. اب امام حسن کی یہ جو ہے زندگی میں آ کر کے دیکھ، کیا عالم ہے امام کے ہاں انفاق کا، کیا عالم ہے مواسات کا، اور کیا عالم ہے ایثار کا. ایک سائل آتا ہے امام حسن کے پاس، سوال کرتا ہے. امام حسن کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. بعض لوگ اعتراض بھی کرتے تھے، مولا جو آیا اس کو آپ دے دیتے ہیں، جو آیا اس کو دے دیا، جو مانگا دے دیا اس نے. امام کے القام میں ایک لقب ہے نا، کریم اہل بیت. کرم، کرم کسے کہتے ہیں؟ الکرم العطیت قبل السوال، مانگنے سے پہلے دے دیا جائے یہ کرم ہے. کریم وہ ہے جو مانگنے سے پہلے دے دے. تو جو مانگتا تھا اسے بھی دیتے تھے، جو نہیں مانگتا تھا اسے بھی دیتے. کریم اہل بیت مشہور تھے امام حسن. کسی نے کہا مولا آپ ہر ایک کو دے دیتے ہیں، اور جتنا مانگا اتنا دے دیا، بلکہ مانگنے سے بھی زیادہ دے دیتے تھے. امام نے کئی دفعہ اپنی دولت میں، تین مرتبہ اپنی دولت میں فقرا کو آدھا آدھا شریک کر دیا، اور کئی دفعہ ایسا جو کچھ گھر میں تھا سب حوالے کر دیا. کسی نے اعتراض کیا مولا ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ امام نے کہا بھائی میں بھی تو طالب ہوں، وہ بھکاری ہمارے در کا ہے، میں بھکاری خدا کے در کا ہوں. خدا نے عادت کر لی ہے مجھ پر اپنے کرم کی بارش کرنے کی، میں نے بھی اپنی عادت یہ بنا لی ہے کہ جو اللہ سے ملتا ہے میں اللہ کے بندوں کے اوپر اس کرم کی بارش کر دیتا ہوں. مجھے خوف ہے اگر میں اپنی عادت تبدیل کر دوں تو کہیں وہ اپنی عادت تبدیل نہ کر دے، کہیں وہ اپنی عادت تبدیل نہ کر دے. شخص آتا ہے امام حسن کے پاس، اتنی بڑی رقم مانگتا ہے جو ہمارے گھر میں اس وقت نہیں ہے. امام اس طرح سے شرمندہ ہیں گویا اس کا قرضہ لیے بیٹھے ہیں. مانگنے وہ آیا ہے، شرمندہ امام ہو رہے ہیں. کس کی اتنی ضرورت ہے، پورا اتنا ہے نہیں ہمارے پاس. امام نے کہا بھائی جو کچھ میرے گھر میں ہے کیا تم اسے قبول کر لو گے؟ میں تمہاری خدمت میں سب پیش کر دوں، تم اسے قبول کر لو گے؟ جو کچھ ہے میرے پاس میں سب پیش کر دوں گا. اتنا تو نہیں اتنا تم مانگ رہے، لگتا ہے بہت بڑی رقم جتنا دیا ہے امام نے اس کو آپ سنیں گے، ابھی تو اندازہ ہوگا. کہا ٹھیک ہے، جو ہے وہ دے دیجیے. امام کے گھر میں 50,000 درہم یعنی چاندی کا سکہ، 500 دینار یہ جو ہے سونے کا سکہ موجود تھا. پورا امام نے یہ جو ہے منگوایا، لاؤ. اب ظاہر سے بات ہے 5,000، یہ 50,000 چاندی کے سکے کا وزن کتنا ہوگا؟ کئی کوئنٹل ہو گیا نا وزن، اٹھے گا کیسے؟ مزدور بلائے گئے، مزدور بلائے گئے اٹھانے کے لیے، اٹھا کر کے گھر تک پہنچاؤ، ان کی مزدوری کون دے گا، ان کی مزدوری کون دے گا؟ اب امام کے پاس مزدوری دینے کے لیے گھر میں کچھ بچا نہیں ہے، سارا پیسہ اس کے حوالے کر دیا، 50,000 درہم دیا، 500 دینار دے دیا، امام کے گھر میں کچھ نہیں جو اسے دیں گے، مزدوری کے طور پر امام نے اپنی ابا اتار کر کے اس کے حوالے کر دی، یہ ہو گئی مزدوروں کی مزدوری۔ ایک شخص آتا ہے امام کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ بڑے زبردست دشمن سے میرا پالا پڑا ہے، ایسا دشمن جو نہ بوڑھوں پہ رحم کرتا ہے نہ بچوں پہ رحم کرتا ہے، کون ہے وہ دشمن؟ کہنے کا غربت، غربت نے مجھ پر حملہ کیا ہے، جو کچھ گھر میں موجود تھا امام نے منگا کر کے اس کے حوالے کیا، کہا پھر جب کبھی یہ دشمن حملہ کرے تو پھر چلے آنا میرے پاس، جب کبھی یہ دشمن تم پر حملہ آور ہو تو پھر چلے آنا۔ تو یہ ایثار ہے، جو کچھ بھی گھر کے اندر ہے کہا بعد میں عمل کر کے پہلے دکھایا، یہ عملی تربیت ہے امام کی، تاکہ ہماری تربیت ہو سکے اس مقام تک، اس مقام پر پہنچنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اس مقام تک ہم پہنچ سکے۔ اب کیوں نہ ہوتا، امام نے بچپن سے اپنے گھر میں ایثار تو دیکھا تھا، اور دیکھا کیا تھا، ایک شخص پیغمبر کی مسجد میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں، ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں کھایا، بھوکا ہوں۔ پیغمبر نے آواز لگائی، کون ہے جو اسے ٹھہرنے کی جگہ فراہم کرے، کون ہے جو اسے کھانا کھلائے؟ سب چپ۔ مولا کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ، میں۔ پیغمبر نے اس کو جو ہے مولا کے حوالے کیا، مولا اسے لے کر کے گھر آئے، رات کا وقت ہے، گھر پہنچے، جناب فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ مہمان لایا ہوں، گھر میں کھانے کو کیا ہے؟ بی بی نے ایک کاسا آگے بڑھا دیا کہ کھانا کل یہی ہے۔ دیکھیے ایثار کسے کہتے ہیں، کھانا کل یہی ہے، پرانے کپڑے دے دینا، وہ سامان جو ہمارے لیے بیکار ہو چکا ہے گاربیج میں پھینکنا ہے، پھینکنے کے لیے گاربیج والے کو پیسہ دینا پڑے گا، اس کا جو ہے سکتے میں دے دینا، اس کے بعد دنیا میں مشہور کر دینا کہ ہم بڑے نیک ہیں، بڑے خیرات کرنے والے ہیں، زلزلہ کہیں آتا ہے سب سے پہلے ہم پہنچتے ہیں، طوفان کہیں آتا ہے سب سے پہلے ہم پہنچتے ہیں، دیکھو دیا کیا ہے۔ مولا کائنات لے کر کے آگے، معصومہ کہتی ہے علی کھانا تو بس اتنا ہی ہے، ابھی نہ میں نے کھایا ہے نہ زینب و کلثوم اور حسنین نے کھایا ہے، اور آپ تو ابھی چلے ہی آ رہے ہیں، ایسا ہے کہ میں بچوں کو بہلا پھسلا کے تھپک تھپک کے سلا دوں گی، بچوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے، میں بھی نہیں کھاؤں گی، آپ دونوں بیٹھ کر کے کھانا کھا لیجئے۔ مولا نے کھانے کو دیکھا، اتنا کھانا ہے کہ ایک ہی آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے، بڑا مشکل موقع تھا، اگر میں بھی ساتھ میں کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں تو آدھا پیٹ میرا، نہ اس کا پیٹ بھرے گا نہ میرا پیٹ بھرے گا، اچھا اور اگر میں نہ کھاؤں، اس سے کہوں بھائی تم کھاؤ تو اسے کھاتے ہوئے شرم آئے گی، اسے پیٹ نہیں بھرنا ہے نا، جسم کا پیٹ بھی بھرنا ہے، روح کا پیٹ بھی بھرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ جسم کا پیٹ بھر جائے روح بھوکی رہ جائے، اسے ذلت کا احساس بھی نہ ہونے پائے، اسے شرمندگی بھی نہ ہو، اور یہ احساس ستائے نہ اسے کہ ہماری وجہ سے یہ بھوکے رہ گئے۔ مولا کہتے ہیں بی بی سے کہ فاطمہ میں چراغ گل کیے دیتا ہوں، چراغ بجھائے دیتا ہوں، یہ جو ہے بہانے سے اس وقت تک تم چراغ جلا کے نہ دینا جب تک کھانا ختم نہ ہو جائے۔ مولا نے چراغ بجھا دیا، چراغ گھر میں دے دیا، دسترخوان لگ گیا، ایک کاسا جس میں کھانا تھا وہ لا کر کے اس کے آگے رکھا، اور ایک خالی کاسا اپنے آگے رکھ لیا، اس سے کہا بسم اللہ۔ مولا بھی اپنا ہاتھ اٹھا کاسے میں لے جاتے ہیں، دہن کی طرف لے جاتے ہیں، وہ سمجھ رہے مولا کھانا کھا رہے ہیں، وہ بھی کھانا کھا رہا ہے، مولا کھانا کھا، جب وہ کھانا کھا چکا، علی نے دسترخوان اٹھا لیا، تب جناب فاطمہ نے چراغ جلا کر کے دی، ابھی چراغ جلا تھا کہ دروازے پہ دق الباب، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، مولا کائنات جب گئے ہیں دروازے کی وجہ کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں۔ علی آج اس گھر میں کیا ہو رہا ہے،
ابھی ابھی جبرائیل یہ آیت لے کر کے آئے ہیں وَيُسْرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں خود ان کو ضرورت ہوتی ہے مگر دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں. علی نے ماجرا بیان کیا, اسی وقت اللہ نے جنت سے خانِ جنت بھیجا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کا. امام حسن تو یہ دیکھتے ہوئے آئے تھے, پوری زندگی امام حسن کی اثار میں گزری. امام حسن کے کنیز نے پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کر دیا گفٹ. امام نے اس کے تحفے کو قبول کیا, قبول کرنے کے بعد کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. ان کا یہ کیا ایک پھول کے گلدستے پر آپ نے آزاد کر دیا؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اذا حييتم بتحيه فحيوها باحسن منها او ردوها. جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کرے تو تم بدلے میں اس سے بہتر تحفہ دو یا کم سے کم ویسا ہی دے دو. میری نگاہوں میں آزادی سے بہتر کوئی تحفہ تھا ہی نہیں. قرآن کہتا ہے یا اس جیسا دو یا اس سے بہتر دو. امام تو کمتر والے نہیں نہ ہیں, وہ تو ہم لوگ ہوتے ہیں وہ کمتر والے کو ڈھونڈتے ہیں کہاں پر ہے. شارٹ کوشچن بتائیے, لمبا لمبا نہیں. فلاں نماز ہے اس میں 10 دفعہ قل ھو اللہ, ایک دفعہ نہیں چلے گی؟ ایک دفعہ پڑھنا تو کیسا رہے گا؟ ہم تو یہ جو ہم مختصر راستہ یوں ڈھونڈتے ہیں نا, شارٹ کٹ کہیں سے مل جائے. امام کہتے ہیں وہ کمتر والے اور ہیں, ہم تو برتر ہیں. امام کہتے ہیں اس نے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا. قرآن کہتا ہے جب تمہیں کوئی تحفہ دے تم اس سے بہتر دو یا کم سے کم اس جیسا دے دو. میں بہتر کی تلاش میں تھا, میری نگاہ میں آزادی سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے میں نے کنیز کو آزاد کر دیا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جتنے بھی اقدار ہیں آپ دیکھتے چلے جائیں, تلاش کرتے چلے, وقت نہیں ہے کہ میں سارے نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں. عبادت امام کا عجب عالم ہے, عجب عالم ہے عبادت امام کا. نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بدن کانپنے لگتا تھا, جو ہے وضو کے لیے بیٹھتے چہرہ زرد ہو جاتا تھا, کیونکہ احساس ہے کس کی بارگاہ, کس عظیم کے پاس جا رہے ہیں. ہمیں کیا, ہم تو فٹ سے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر. لیکن امام جب آتے تھے مسجد کے دروازے پہ آگے کھڑے ہو جاتے تھے, الہی ضعف کعب بابک. اتنی آسانی سے مسجد میں داخل نہیں ہوتے تھے, جانتے تھے کہاں جا رہے ہیں. الہی ضعف کعب بابک, اے میرے پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پہ کھڑا ہے. یا محسن قد اتاک المسیء, امام معصوم ہے, امام کیا گناہ نہیں ہے, لیکن امام کو عظمت کا احساس ہے نا, کس کے پاس جا رہے ہیں. کوئی عظیم انسان آپ کے گھر میں آ جائے, آپ دعوت میں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آپ نے کر دیا, سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کو احساس رہتا ہے کہ اس طرح سے ہم ضیافت نہ کر سکے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا. مہمان کو آپ سے کوئی شکوا نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے اتنا کیوں آپ نے کر دیا ہے, لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس کی عظمت کا احساس ہے. سب کچھ کرنے کے باوجود امام کہتے ہیں یا محسن قد اتاک المسیء, اے محسن تیرے دروازے پہ گنہگار آیا ہے. تیرے معصوم کہہ رہے ہیں, معصوم جن کے یہاں گناہ کا تصور نہیں ہے. ہم دو رکعت نماز پڑھ کے مغرور ہو جاتے ہیں, ہم سے بڑا عبادت گزار کون ہے, جنت میں ہم نہ جائیں گے اور کون جائے گا. یا محسن قد اتاک المسیء فتجاوز ان قبیح ما عندی بجمیل ما عندک, پالنے والے ہمارے جتنی کوتاہیاں ہیں جتنی یہ جو ہے برائیاں ہیں اسے اپنی اچھائیوں کے تفیل میں بخش دے. یہ عالم ہوتا تھا امام کا. امام فرماتے تھے کہ جو شخص من وقف بین یدی رب العرش, جو انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اسے چاہیے ان ترتعد مفاصلہ ویفر لونو, اس کا چہرہ زرد ہونا چاہیے, اس کا بدن کا جوڑ جوڑ کانپنا چاہیے. یہ امام کی معرفت کا انداز تھا. پوری زندگی امام کی, جس رخ سے بھی امام کو دیکھے, امام کا تواضع دیکھے, امام کا صبر دیکھے, امام کا حلم دیکھے, وقت نہیں کہ میں ان تمام باتوں کے اوپر یہ جو ہے روشنی ڈالوں, پوری زندگی امام کی صرف ہو گئی تربیت میں. امام کا حلم بردباری امام کی تو معمولی چیز نہیں ہے. اگر امام کا حلم نہ ہوتا تو آج اسلام باقی نہ رہتا. معاویہ کے مقابلے میں جو ہے صلح نامہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. امام کی جتنی بڑی قربانی حسین کی کربلا میں ہے اس سے کم قربانی حسین کی اس سے کم قربانی امام حسن کی جو ہے صلح کی شکل میں نہیں ہے. اگر حسین نے سر کٹا کر کے اسلام کو بچایا, حسن نے صلح کر کے اسلام کو بچایا, اور اسلام کو بچانے والے حسین کو بچایا. پوری زندگی اسی میں امام کی صرف ہو گئی. اور یہی تو باتیں معاویہ کو کھٹکتی تھی. انہیں صلح کر چکے تھے امام حسن. اگر واقعی صلح امام حسن کی معاویہ کے حق میں ہوتی تو پھر معاویہ امام حسن کی زندگی کے در پہ نہ ہوتا. صلح کے بعد 70 مرتبہ معاویہ نے زہر دینے کی کوشش کی ہے. تبری اٹھا کر کے دیکھیں, اہل سنت کی کتاب ہے. 70 مرتبہ امام حسن کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے. 71واں مرتبہ کامیاب ہو گیا جودا کے ذریعے. جودا کون ہے؟ اشرف کی بیٹی. ماں کون ہے؟ ام فروہ, ابو بکر کی بھانجی, خلیفہ اول کی سگی بھانجی ہیں, ام المومنین عائشہ کی سگی پھوپھیزاد بہن ہیں جودا. اس رشتے کو بھی رکھے نکاحوں میں. جودا بنت اشرف کے ذریعے سے. میں نے عرض کیا, کیا جودا کو عظمت امام کا احساس ہے؟ لالچ بڑی بری بلا ہے. خدا ہم سب کو اس لالچ سے بچائے, وہ امتحانی موقع نہ آنے پائے ہمارے لیے. خدا نہ خواستہ وہ موقع اگر آ گیا تو ہم کہاں ہوں گے. البتہ ہر روز کچھ نہ کچھ ایک جھلک اس کی آ ہی جاتی ہے. جودا کو معاویہ نے لالچ دیا, 20,000 درہم کیش, کوفے میں 2 باغ کیش, اور ایک وعدہ, اگر امام حسن کو زہر دے دو گی تو یزید سے تمہاری شادی کر دیں گے. 2 تو کیش مل گیا تھا مگر وعدہ پورا نہیں. امام حسن نے کہہ بھی دیا تھا, جب جودا نے یہ جو زہر دیا اور ٹکڑے کلیجے کے گر رہے تھے تو امام نے کہا, یا عدوت اللہ, اے دشمن خدا, تم نے مجھے زہر دیا ہے, بھول جا کہ تجھے وہ جو لالچ دلایا گیا ہے وہ تجھے ملے گا. جب امام حسن کو زہر دینے کے بعد جودا پہنچی ہے معاویہ کے پاس, معاویہ نے صاف انکار کر دیا. کہا, جب تو حسن کی نہ ہوئی تو یزید کی کیا ہوگی؟ جب تم نے حسن جیسے عظیم شوہر کے ساتھ دغا کی ہے تو یزید کے ساتھ دغا کرنے میں تجھے کتنی دیر لگے گی؟ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی عزیز ہے. روزہ رکھے ہوئے ہیں امام حسن, افطار کے لیے جب بیٹھے ہیں تو دودھ یا پانی, دونوں روایتیں ہیں, اس کے اندر زہر شامل کر کے نہایت تیز زہر امام حسن کو دیا گیا. امام حسن نے جیسے ہی زہر کو نوش کیا ہے کلیجے کے ٹکڑے گرنے لگے, کلیجے کے ٹکڑے گرنے لگے. زینب بھی کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہیں, ام کلثوم بھی یہ منظر دیکھ رہی ہیں. امام حسن کو بلاتے ہیں, امام حسین کو طلب کیا امام حسن نے, بھائی کو کلیجے سے لگا کر کے وصیتیں کرنا شروع کرتے ہیں. بھیا حسن, بھیا حسین, دیکھو میری شہادت کے بعد تو مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا, بھیا اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا, بھیا میری خواہش یہ ہے کہ مجھے نانا کے جوار میں دفن کیا جائے. لیکن بھیا اگر لوگ روکیں تو اصرار نہ کرنا. والذی عظم حقک, میرے بھیا تمہیں اس اللہ کی قسم ہے جس نے تمہارے حق کو عظیم قرار دیا ہے, بھیا میرے دفن کرنے کے لیے تلوار نہ اٹھانا. اگر دفن ہونے دے آسانی سے تو دفن کر دینا, ورنہ بھیا وہاں کے دفن کرنے کے بجائے مجھے بقی میں لے جا کر کے دفن کر دینا. عزیزو, امام حسین کی اب شہادت ہو گئی ہے, امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے, کفن پہنایا ہے, دوستوں نے جنازہ اٹھایا, جنازہ لے کر کے نانا کے روزے پر آئے, نانا کی قبر پر آئے ہیں حسین کو, حسن کو نانا کے بغل میں دفن کرنے کے لیے. ادھر سے جو ہے مروان آ جاتا ہے, ادھر سے ام المومنین آ جاتی ہیں, اور آنے کے بعد کہتی ہے, نہیں, ہم حسن کو اپنے گھر میں دفن نہ ہونے دیں گے. اللہ اکبر, ابھی ان کا گھر ہو گیا ہے. یہ وہی گھر ہے نا, یہ وہی گھر ہے جس گھر میں رسول خدا آرام کر رہے ہیں. انس پیغمبر کے خادم دروازے پر ہے, اتنے میں امام حسن آ جاتے, اندر جانا چاہتے ہیں. انس نے کہا, نہیں, رسول اللہ آرام کر رہے ہیں. امام حسن کو جانے سے روکا. جیسے ہی یہ آواز پیغمبر کے کانوں میں پہنچی ہے, پیغمبر انس سے کہ, یا انس دا ابنی وصبر اتفوہاتی, ارے میرے دل کے ٹکڑے کو میرے پاس آنے دو.
میرے بیٹے کو میرے پاس آنے سے مت روکو انس، سب کے آنے پر پابندی لگا دی جسے پیغمبر نے، لیکن جب حسن آنا چاہتے ہیں انس انہیں مت روکو، انہیں نہ روکو، یہ تو میرے میوے دل ہیں، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انہیں آنے دو. جس کے لیے پیغمبر یہ جملے کہتے تھے، کہتے تھے الحسن منی و انا من الحسن، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. اس حسن کو جب پیغمبر کے جوار میں دفن کیا جانے لگا تو کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں، ہم اپنے گھر میں انہیں دفن نہ ہونے دیں گے. امام حسن کو جب دفن ہونے سے روکا گیا، علی ہاشم نے تلواریں نکال لی، امام حسین نے کہا نہیں، میرے بھیا کی وصیت تھی، میرے بھیا کی وصیت تھی کہ ان کو دفن کرنے کے لیے خون نہ بہایا جائے، جنگ نہ مول لی جائے، تلواریں نہ نکالی جائیں. سب نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا. اب جنازے کو بقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، لیکن مروان کے حکم سے جنازے کے اوپر تیر باران شروع ہو گیا، تیروں کی بارش شروع ہو گئی. امام صادق علیہ السلام زیارت جامعہ ائمۃ المؤمنین میں عجب جملہ کہتے ہیں پیغمبر کو خطاب کر کے، لو آینکم المصطفیٰ، ارے اگر پیغمبر اس حال میں دیکھ لیتے، کیا دیکھ لیتے، بین شہید فوق الجنازت شکت فالها بسهام، اگر پیغمبر یہ عالم دیکھتے کہ حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش، ارے کفن کو چاک کر کے تیر امام حسن کے جنازے میں پیوست ہوتے، تو پیغمبر کا کیا عالم ہوتا. وہ پیغمبر جو حسن کیا بلند آواز برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ پیغمبر جن سے حسن کے آنسو برداشت نہیں ہو سکتے تھے، انس نے روکا تو انس کو ڈانٹ دیا کہ حسن کو نہ روکو، کیا گزری ہوگی پیغمبر کے دل کے اوپر جب حسن کے جنازوں پر تیر کی بارش ہو، جنازے پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی. اے عزیزوں، امام حسن کی بڑی مظلومیت ہے، بڑے مظلوم ہے امام حسن کہ شہادت کے بعد بھی تیروں کی بارش ہوئی، کچھ تیر حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے، لیکن ہائے حسین کی مظلومیت. امام حسن مظلوم ہیں، لیکن بڑے احترام سے حسن کا جنازہ اٹھا، دوستوں نے، امام حسن نے اپنے ہاتھوں سے وصول دیا، چاہنے والوں کے مجمع میں تشییع جنازہ ہوئی، لے کر کے چلے، کچھ تیر ضرور لگ گئے تھے، لیکن ہائے حسین مظلوم، 1900 ہے زخم تنہے چاک چاک پر، ارے زخموں سے حسین کا بدن چور چور ہے، حسن کو قبر مل گئی، نانا کے جوار میں نہ صحیح، بقی میں دفن تو کر دیے گئے، لیکن ہائے مظلومیت حسین. عالم یہ ہے کہ بعد شہادت حسین کے جنازے زینب بھائی کے جنازے پر آئی ہے، بھائی کے جنازے پر آنے کے بعد کیسے آنتا آخی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ اے جنازہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، پہچانا بھی کیسے جاتا، پہچان یا سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے، بدن پہ نہ سر ہے، بدن جو ہے گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا ہے، آنتا آخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اس کے بعد مدینہ کا رخ کر کے زینب کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام، صلی علیکم ملائکۃ السما، ارے آپ پر نہ تو آپ پر تو آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی جب آپ کا انتقال ہوا تھا، لیکن حاضر حسینوں کا مرمل بالدماء مقطوع الاعضاء مسلوب الامامۃ والرضا، لیکن اے اللہ کے رسول آپ کا حسین اسے شہادت کے بعد معلوم ہے کیا ہوا ہے، حاضر حسینوں کا مرمل بالدماء، اپنے حسین کو دیکھیے جو خون میں غلطا ہے، اے اللہ کے رسول، ارے اللہ کے رسول مقطوع الاعضاء، اس کے بدن کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، کفن دینا دور کی بات ہے، مسلوب الامامۃ والرضا، ارے بدن سے لباس بھی اتار لیا گیا ہے، رضا بھی چھین لی گئی، امامہ بھی چھین لیا گیا. اس کے بعد جناب زینب کہتی نانا نہیں نہیں، آپ کے نواسے کو غسل بھی ملا ہے، آپ کے نواسے کو کفن بھی ملا ہے، لیکن اس کا غسل بھی انوکھا ہے، اس کا کفن بھی انوکھا ہے، اسے پانی سے غسل نہیں دیا گیا ہے، غسلہ الدم الجاری من وریدے، ارے رگے گردن سے جاری ہونے والے خون نے اسے غسل دیا ہے، کفن کپڑے سے نہیں دیا گیا ہے، کفنہ الرمل الساقی علیہ، کربلا کی سرزمین سے اڑنے والی ریت نے اسے کفن حکم دیا ہے. ابھی زینب اپنے ماجائے کے لاشے سے لپٹی ہوئی بہن کر ہی رہی تھی, ایک دفعہ زینب کی نگاہ سید سجاد پہ پڑی. کیا دیکھا, چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے, قریب ہے کہ سید سجاد کی روح پرواز کر جائے. ماجائے کو چھوڑا, ماجائے کی امانت سید سجاد کے پاس آئی. آنے کے بعد کہتی ہے, بیٹا سید سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں, اے میرے لال اپنے کو سنبھالو. امام زین العابدین کہتے, پھوپھی اما ارے میں اپنے کو کیسے سنبھالوں, کیا آپ دیکھ نہیں رہی ہیں, نجس لاشے تو دفن کر دیے گئے ہیں لیکن میرے بابا کا جنازہ بے خسرو کفن زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے. اور پھوپھی اما میں اتنا مجبور ہوں, ارے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار, تو میں اپنے بابا کو کفن بھی نہیں دے سکتا, میں اپنے بابا کو دفن بھی نہیں کر سکتا. جناب زینب دلاسا دیتی ہے, اے میرے لال میں نے نانا سے سنا ہے تمہارے بابا کا عظیم شان روضہ بنے گا, دنیا کے گوشے گوشے سے چاہنے والے اکٹھا ہوں گے, آنے کے بعد تمہارے بابا کی زیارت کریں گے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر فی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں سیرت امام حسن پر چلنے کی توفیق کرامت فرما. بار الہ ہماری تربیت کے لیے انہوں نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں اسے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عنایت فرما. پالنے والے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو صاحب اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کی توفیق عنایت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصار.